أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به إمام محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الكرام دعاء مؤمنین نے شہادت حاصل کی ہے حضرت سید الشہداء کے دوران. جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت سید الشہداء وہ عظیم شان معجزہ ہے جس میں 72 افراد کی شہادت کی یاد میں شاید 72,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین لوگوں کا جذبہ، لوگوں کا جوش، ولولہ، شرکت کرنے کی خواہش سب کا سب اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. ہم بہت آسانی سے سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ جس مقام پر یہ دو مومنین شہید ہوئے ہوں گے، آج اس مقام کے اوپر 200 سے زیادہ جوان کھڑے ہوئے ہوں گے، اور یقیناً اس جگہ پر پہنچنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہوگا. آپ یقین فرمائیے کہ ان شہادتوں نے ہمیں زندہ رکھا ہے. ہمیں بہت اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے کہ ایک قوم جو اقلیت میں ہو، شدید اقلیت کے اندر، جس قوم کا نعرہ یہ ہو کہ وہ ظالموں کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، جس کا امام معصوم قائد اور رہبر غیبت میں ہو، ان تمام کے باوجود کوئی قوم سروائیو کیسے کرتی ہے؟ یہ قوم زندہ کیسے؟ اور نہ صرف یہ کہ یہ قوم زندہ ہے بلکہ اس کی 1100 سالہ تاریخ پر فخر تاریخ، اور بحمداللہ رب العالمین آخری 30 سال کے اندر جو اچیومنٹس ہوئی ہیں، جو کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں، میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سینکڑوں سالوں میں وہ کامیابیاں نصیب نہیں ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کے صدقے میں آخری 25-30 سال کے اندر نصیب کی. اس اعتبار سے میں اور آپ بہت اچھے دور کے اندر ہیں. ہم اپنے آئیڈیلز کو حاصل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے دعووں کو اس دنیا کے اندر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر ہم نے قرآن کریم میں سیکھا کہ اللہ فرشتوں کو نصرت کے لیے بھیجتا ہے، تو ہم نے حزب اللہ کی جنگ کے اندر ان فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا. اگر پروردگار عالم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو ہم آج سے پہلے سوچتے تھے کہ کیا کبھی ایسا ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے جیسے اہل بیت کے چاہنے والے لبنانی، ایرانی، عراقیوں نے ان تنصر اللہ کا پہلا حصہ مکمل کر دیا، تو خدا نے اتار نے ان کی نصرت بھی بھیجی، ان کے قدموں کو مضبوط بھی کیا. اگر خدا نے تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ لا تحزنوا، کبھی بھی غم نہ کھانا، کبھی بھی خوف نہ کھانا، لا تخافوا، کبھی خوف نہ کھاؤ، کبھی غم نہ کھاؤ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. تو ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خادم کو امام خمینی کی شکل میں سر بلند ہوتے دیکھا، ان کے پیغام کی حقانیت کو انجام میں آتے ہوئے دیکھ لیا. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ شہادتوں نے ہمیں سر بلند کیا ہے, شہادتوں نے ہمیں طاقت دی. الحمدللہ رب العالمین, یہ اچھا دور ہے. کسی قوم کے وہ آئیڈیلز, وہ دعوے جو وہ 1200 سال سے کہہ رہے ہوں, مظلومیت کے عالم میں کہہ رہے ہوں, اب پوری طاقت کے ساتھ عمل پیرا ہوئے ہیں. اور جتنا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دین اسلام کی فتح اور نصرت کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں, اتنی ہماری ذمہ داری بھی ہے. اگر ہم دین اسلام کی مظلومیت کے زمانے میں ہوتے, اس زمانے میں ہوتے جہاں دین اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا, جب خدا نہ کرے وہ دور تھا کہ مسلمان سمجھ نہیں پاتا تھا کہ میرے دین میں طاقت کیا ہے, تو شاید ہماری ذمہ داری کم ہوتی. اب ہم نے اپنی آنکھوں سے فتح و نصرت دیکھی ہے, اللہ کی نصرت کو قوموں کے اوپر آتے دیکھ لیا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ لوگ جو ایک زمانے میں مٹھی بھر تھے, دنیا کی طاقتور ترین فوجوں کو شکست دے رہے ہیں. یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد ہمیں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا پوٹینشیل بس اتنا ہے کہ آپ ایک جگہ پر عزا کے پرچم کو بلند کریں اور اس سے زیادہ آپ کا پوٹینشیل نہیں ہے, تو خدا تعالیٰ ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ نہیں, تمہارا پوٹینشیل اس سے زیادہ ہے. تمہارا پوٹینشیل صرف اتنا نہیں ہے کہ تم ایک جگہ پہ پرچم عزا کو بلند کرو, بلکہ تمہارا پوٹینشیل اتنا ہے کہ تم پرچم امام زمانہ کو پوری دنیا پہ بلند کر دو. یہ تمہارا پوٹینشیل ہے. تو ہمیں ان بڑے اہداف کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی, اور یہ شہادتیں ہمیشہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں. ہندو شہدا کی بزرگ عظمت کے لیے, تمام شہدا کے مقامات کی بلندی کے لیے, اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں امامت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہمیں مسلسل جائزہ لیتے رہنا پڑے گا کہ ہم جس دین کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں, ہم جس دین کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں, یہ دین ہم سے کیا طلب کر رہا ہے. اور اس کی وجہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ دین کے اندر یہ مشکل ہے کہ دین کی ظاہری عمارت باقی رہتی ہے اور لوگ اس عمارت کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دین بھی باقی ہے. آپ کبھی بھی تشریف لے جائیے اسلام آباد کے اندر شاہ حسن موس کو دیکھیے, تو کیا مثال کے طور پر اس مسجد کی عظمت کو دیکھتے ہوئے, ظاہری عظمت کو دیکھتے ہوئے اطمینان کر لیں گے کہ اسلام آباد میں اسلام ہے؟ اسلام آباد میں مسجد ہے, لیکن اسلام آباد میں اسلام ہونا یہ انڈر کوشچن ہے. حتیٰ نام کے اسلام آباد ہونے کے باوجود اس کا مسلمان ہونا تھوڑا سا انڈر کوشچن ہے کہ واقعا اسلام ہے یا نہیں ہے. یہ دین کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے جو اس خط اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور ہیں. حتیٰ ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے جو بظاہر خط اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے, اس کے ایسنس کیا ہیں, اس کی روح کیا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, خلاصے کے طور پہ دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم 20-20 سال تک ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اگر خوش نصیب ہوں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور بد نصیب ہوئے تو ایسا ہوگا کہ 20 سال کے دوران آگے بڑھنے کے بجائے اتنا ہی پیچھے جا چکے ہوں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں چیک کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کام کو لے کے آگے بڑھنا ہے. تو جو چیک کرنا ہے اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اور اب تھوڑی سی اس کی تشریح عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمیشہ اپنے اندر چیک کرتے رہیے گا کہ جن اصولوں کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ اسلام کے اصول ہیں, وہ آپ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. ان پہ کمپرومائز مت کریں. مثلا دین اسلام نے سچائی کو پسند کیا, کسی بھی وجہ سے اگر سچائی نہیں ہے اس کا مطلب ہے معاملہ ختم ہو چکا ہے. چاہے اب لاکھ میں اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کروں کہ سچائی نہ ہونے کی وجہ فلاں تاویل ہے, فلاں توجیہ ہے, فلاں تشریح ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے لیکن عذر پیش کرتا رہتا ہے. یہ انسان کے ساتھ مشکل ہے. انسان جانتا ہے کہ یہ جگہ وہ نہیں ہے جہاں پہ مجھے ہونا چاہیے تھا, لیکن اپنے لیے عذر رکھتا ہے. مثال کے طور پر سادہ سادہ سی باتوں کی صورت میں اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک آدمی جو یہ کہے کہ میں اہل بیت اطہار کی فکر کا ماننے والا ہوں, ایک آدمی جو کہے کہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہترین شاگردوں کی شناخت رکھنے والا ہوں, ان کی فکر کو سمجھنے والا ہوں، ان کے راستے کو سمجھنے والا ہوں، ان کے لیے خدمتیں انجام دے رہا ہوں، صبح کی نماز قضا کرتا ہوں. کون سی خدمت ہے؟ ٹھیک ہے، دعویٰ بڑا دعویٰ ہے، ممکن ہے کہ وہ کہے کہ میں روزانہ 4 گھنٹے وقت دیتا ہوں، ہفتے میں 30 گھنٹے ہو جاتے ہیں میرے خدمت کرنے کے، تو میں اس سے کہوں گا ان 30 گھنٹوں کی بات علیحدہ ہے، یہ بتاؤ وہ جو خدا کے لیے 15 منٹ صبح کو دینا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں دیتے، اس پہ کیوں کمپرومائز کیا ہے؟ اچھا، اب اس پہ کمپرومائز کرنے کی بہت ساری ریزنز ہیں. وہ کہے گا کہ مجھے ایسا نا مجلس سے فارغ ہوتے ہوتے رات کو 2 بج جاتے ہیں، میں صبح کو اٹھوں گا کیسے؟ یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے. یہاں پر ایک بالکل کوئی آئے جو سادگی سے ایک بات پوچھے، کیا فجر کی نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ اور اب آپ کوئی بھی دلیل دیتے رہیے، اس وجہ سے کیا، اس وجہ سے کیا، سادہ سی بات یہ ہوگی، آئے شریعت نے یہ عذر قبول کیے نہیں کیے؟ تو اب آپ کہیں گے میں نے بڑے اہداف کی خاطر حکم خدا چھوڑا ہے. کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ یہ وہ جگہ جہاں ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مثلا میرے پاس پی ایچ ڈی ہے، لیکن مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا پی کیپٹل سے لکھنا یا اسمال سے لکھنا. بھائی کم سے کم اتنا تو پتہ چل جانا چاہیے تھا. اگر اتنا بڑا دعویٰ ہے تو اس کے بعد اتنی سی بات تو پتہ چل جانی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں سادہ ترین کام یہی کام ہے. آپ دیکھیے آپ کے اندر اسلامی اصول کمپرومائز تو نہیں ہو رہے. اچھا، اس کے بعد کوئی بھی تشریح، کوئی بھی توجیہ، تاویل آپ کا ذہن پیش کرتا رہے اسے قبول مت کیجیے. دیکھیے کمپرومائز تو نہیں کر رہے. اگر کمپرومائز نہیں ہو رہے الحمدللہ، اب آگے کی سوچیں اگلا مرحلہ کیا ہے. اور اگر خدا نہ کرے آپ خود احساس کر رہے ہیں کہ نہیں دین خدا کے اصول کمپرومائز ہو رہے ہیں، دین خدا کے اصول پامال ہو رہے ہیں در حقیقت میرے اندر، گرچہ ٹھیک ہے باقی جگہوں کے اوپر بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو سب سے پہلا کوشچن یہ کہ وہ اصول کو پامال کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ لہٰذا میں بہت آسانی سے دیکھتا ہوں کہ کہیں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے کسی مسئلے کی خاطر، غیبتیں کی جا رہی ہوتی ہیں معاشرتی شعور کے نام پر، سوشل اویئرنیس. بھائی یہ کس نے اجازت دی ہے؟ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آئیڈیلز بنا کر ہم نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، انہوں نے ان اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے، کبھی کمپرومائز نہیں کیا. چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. شاید ہاشمی رفسنجانی نے بیان کیا اپنے کسی خطاب کے دوران، ایک کتاب چھپی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے اندر بڑے بڑے کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے کمانڈرز کے نام لکھے، فلاں کمانڈر بھی تھے جو بعد میں شہید ہوئے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، اور اس میں رفسنجانی بھی تھے، منسٹرز بھی آئے ہوئے تھے، اور کسی جنگ کی اسٹریٹجی کے اوپر امام خمینی کی فائنل اوپینین لی جانی تھی. تو کہنے کی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسکشن بہت ہاٹ ڈسکشن تھا، کوئی اس کے فیور میں بول رہا تھا، کوئی مخالفت میں بول رہا تھا، اور اس کے موقع پر اب ایک کرٹیکل جگہ کے اوپر پہنچ گئے تھے، شاید ہمیں فیصلہ لینا تھا، اور ایک آدمی کھڑا ہوا، فلاں کمانڈر کھڑے ہوئے، ان کا نام لکھا کہ وہ کھڑے ہوئے کہ اپنی ایک فائنل اوپینین دیں جس کے بعد اب اس کو ڈیسائیڈ کرنا تھا. کہنے کی اچانک امام خمینی کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر جانے لگے، بالکل میٹنگ کے دوران. تو کہنے کی کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، آئے کسی بات سے ناراض ہوئے یا خدا نہ کرے طبیعت کے اوپر کوئی برا اثر پڑا. تو رفسنجانی نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خیریت ہے، آپ میٹنگ کے دوران تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پلٹ کر غصے سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز کے لیے کیوں نہیں جا رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. فرمایا نہیں، نماز زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میں ایک منٹ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ اگر ایک حملہ ہوتا تھا تو اس ایک حملے میں 3-4 ہزار جوانوں کا شہید ہونا آسان کام تھا. 3-4 ہزار جوان ایک ایک رات میں شہید ہو جاتے تھے. ایسی ایک چیز کا فیصلہ ہونا ہے اور امام خمینی اس پر کمپرومائز نہیں کر رہے کہ نماز میں 10 منٹ دیر ہو جائے، کیوں نہیں کر رہے؟ پھر میں نے ایک جگہ پہ پڑھا اسی کتاب کے اندر اور بعد میں اور جگہوں پر بھی کہ روزانہ تقریباً 8 دفعہ قرآن کریم پڑھتے تھے، 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے تھے. تو میرے ذہن میں آیا کہ آیا ان کے پاس اس سے زیادہ اہم کام نہیں تھے؟ ظاہر ہماری تعبیر یہی ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس اہم کام ہے, تو کیا ان کے پاس اس سے زیادہ اہم کام نہیں تھے؟ جتنی ہماری زندگی میں اہم کاموں کی لسٹ ہوگی اس سے میرے خیال میں 10-10 گنا زیادہ اہم کام ان کے چھوٹے کام ہوں گے. ان سب کے باوجود دن میں 8 دفعہ قرآن کریم پڑھتے تھے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو ہم میں وہ کیوں نہیں ہے جس کے راستے پر چلنے کی انہوں نے دعوت دی ہے؟ ہم میں کیوں وہ اثرات نظر نہیں آتے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جن کاموں کو بہانے کے طور پہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے نام پہ کر رہے ہیں, اور پھر وہ نہیں کر رہے جس کو وہ کیا کرتے تھے. عجیب مشکل ہے ہمارے ساتھ. میں نے حساب لگایا ان کے شیڈیول کو دیکھتے ہوئے, ایک زمانے میں ان کو دل کا عارضہ ہوا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا شیڈیول بتائیے تاکہ ہم آپ کو دیکھیں کہ بھائی آپ کو کتنی باڈی کی کیلوریز کتنی چاہیے, تو پھر اسی حساب سے ہم آپ کا ڈائٹ کا پلان بنائیں گے تاکہ آپ کے اوپر برا اثر نہ پڑے. تو انہوں نے پورا شیڈیول بنایا. انتہائی آرگنائزڈ آدمی تھے, انتہائی منظم تھے. جب ان کو دل کا عارضہ ہوا تب بھی ان کی عمر 70-75 کے قریب تھی, اور ڈاکٹرز حیران رہ گئے کہ بھائی 24 گھنٹے میں اتنا منظم آدمی ہے. انہوں نے تو منٹ منٹ کا حساب لگایا ہوا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. صبح میں 2 گھنٹے کا حساب انہوں نے نہیں لکھا, 2 گھنٹے کا حساب انہوں نے نہیں لکھا. تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ نے اگلے 20 گھنٹے میں 1-1 منٹ کا حساب لکھا ہوا ہے, اور یہ 2 گھنٹے آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا, اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کچھ کرتا ہوں. کہا ہمیں یہ چاہیے کہ آپ کی باڈی کی موومنٹ کتنی ہے تاکہ ہم اس کے حساب سے ڈائٹ پلان بنائیں گے. کہا نہیں, اس کی اجازت نہیں دوں گا, وہ 2 گھنٹہ میں اپنی مرضی سے گزاروں گا. سب کو معلوم ہے 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے روزانہ صبح کے وقت میں. کوئی جھلک ہم میں ہے؟ مجھے اس کی کمی سمجھ میں آتی ہے. اور عزیزان محترم, کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آج دوبارہ اس کے اوپر اصرار کروں گا, بحمداللہ رب العالمین ہمارے پاس پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. دنیا کی خوبصورت ترین صلاحیتیں, اہم ترین صلاحیتیں اور کارآمد ترین صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں. اگر وہ چیز جو کوئی سمجھتا ہو کہ ہماری قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ خود ذہنی فقیر ہے, اس کو نہیں پتا کہ ہماری قوم فقیر نہیں ہے, ہمارے پاس بے تحاشا پیسہ ہے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے ہمارے پاس پوٹینشیل نہیں ہے تو وہ نادان ہے, اس کو نہیں پتا ہمارے پاس کتنا پوٹینشیل ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت, تقریباً 16 سال ہو گئے مجھے سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے, مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, پوٹینشیل کے اعتبار سے, ہیومن ریسورسز کے اعتبار سے, فائنینس کے اعتبار سے, ریلیشن شپ کانٹیکٹس کے حساب سے ہم لوگوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے اندر اصل مشکل ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے ابھی تک. ہمارے ساتھ اصلی مشکل یہاں پر ہے, ہم نہیں سمجھ پائیں کہ جن آئیڈیلز کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں وہ آئیڈیلز ہیں کیا. یار میں تقریباً یقین سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ خمینی کون ہے, اور ہمیں نہیں معلوم خط خمینی کیا ہے. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے ابھی تک, اور اسی کی وجہ سے ہم اپنے جوانوں کے اندر اس کے اثرات کو کم دیکھ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھے گا کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, توانائی نہیں ہے. نہیں, طاقت اور توانائی بھی الحمدللہ بے تحاشا ہے. جو مشکل جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم ابھی تک ایکسپلور نہیں کر پائے کہ وہ راستہ جس کی طرف ہمیں دعوت دی گئی ہے, جس پر چلنے کی ہمارے اندر خواہش ہے, جس کے لیے ہم مر رہے ہیں در حقیقت خواہش کے مارے, وہ راستہ ہے کون سا راستہ؟ یہ لوگ ہمیں کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ اب اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ جس کو جو کچھ سمجھ میں آ جائے وہ اس راستے پہ چل نکلا, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک خط خمینی کے نام پر نہیں معلوم کتنے راستے چلنے پڑ گئے, اور ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا کہ وہ جو اصلی راستہ جس کے اوپر وہ ہمیں لے کے چلنا چاہ رہے تھے اور ہم اس پر چلنے کے لیے مر رہے ہیں در حقیقت خواہش سے, وہ کون سا راستہ ہے؟ اس کی کمپوننٹس کیا ہیں؟ اس پہ چلنے کے لیے ہمیں چیک کیا کرنا ہے؟ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہماری اصلی مشکل یہاں پر ہے, اور اس خاطر وہ فینومینا ظاہر ہوتا ہے جو میں نے ابھی کل آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آج بھی, کہ بعض اوقات ہم 20-20 سال تک ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم آگے نہیں گئے. خوش نصیب ہوتے ہیں کہ پیچھے نہ گئے, ورنہ بہت سو کا حشر میں نے بہت عجیب عجیب دیکھا ہے کہ کہ جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم پیچھے گئے تو کتنا پیچھے گئے ان طرح. یعنی وہ لوگ کہ جو دو دو گھنٹے نماز شب پڑھتے تھے, میں بتا نہیں سکتا کہ حالت کیا ہوئی ہے. پھر پسترین غلطیوں کے اندر مبتلا کیا اپنے آپ کو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ راستہ طے نہیں ہو پایا جس کے اوپر چلنا ہے. اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے سامنے اس کے کچھ اجزاء کلیئر ہو جائیں کہ یہ اس کے پوائنٹس ہیں, وہ ہمیں چیک کرنے ہیں. پہلا پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, کمپرومائز نہیں کریں, اصولوں کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کریں. وہ اصول جن کو مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم لوگوں کی کوئی مشکل علم سے تعلق نہیں رکھتی. مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس عمل کی کمی ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے پاس ممبر پہ بیٹھنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اندر کمی ہے. یہ خام خیالی ہے ہماری. یہ سب کا سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا اگر ہمارے اندر کوئی اور کمی نہ ہوتی. یہ سب پورا ہو جانا چاہیے تھا. اصول کے طور پر جو قانون کے طور پر سمجھ میں آتا ہے, خدا کسی اچھی قوم کو برا لیڈر نہیں دیتا. یہ مجھے اصول کے طور پہ بات سمجھ میں آئی ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کم صلاحیت قوم کو بہت زیادہ صلاحیت والا لیڈر دے دے, جیسے مثال کے طور پر کوفہ کو امیر المومنین کا جیسا لیڈر مل گیا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت اچھی قوم ہو اور اس کو برا لیڈر مل جائے, ایسا نہیں ہوتا. معمولاً اس کے برخلاف ہوگا, اور یا پھر دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہوگا, بری قوم برا لیڈر, یا بری قوم اچھا لیڈر لیکن اچھی قوم برا لیڈر. یہ نہیں ہو سکتا, خدا یہ کام نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے جو کمی ہے ہمارے اندر کمی ہے, جو کمی ہمیں پوری کرنی پڑے گی. کوئی کمی ہے ہمارے اندر, اگر وہ کمی پوری کر لیتے ہیں, جس کا میں نے اتنا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب جو بات پہلی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اصولوں پہ کمپرومائز مت کیجیے گا, اپنے اندر چیک کرتے رہیے یہ اصول میرے اندر پورا ہوا ہے نہیں, سچائی آئی ہے نہیں آئی, آیا میں نے ان عبادات کو اہمیت دے دی جس کو ہمارے بزرگوں نے اہمیت دینے کو کہا تھا. مثلا وہ لوگ قرآن کریم کو بہت اہمیت دیتے تھے, ہم واقعی اہمیت دے رہے ہیں؟ اپنے ذہن پہ زور ڈال کر پوچھے گا کہ آخری دفعہ آپ نے کسی آیت سے کیا سیکھا تھا. تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آخری دفعہ میں نے کسی قرآن کی آیت سے کوئی چیز سیکھی ہو اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی ایجاد کی ہو. ہم قرآن سے کہاں سیکھ پا رہے ہیں؟ ان اصولوں کی طرف توجہ دے دیجئے, یہ پہلا کام ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. بعض وقت چھوٹے چھوٹے پیغامات بہت اہم اثر چھوڑ دیتے ہیں. ایک واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کوئی بڑے عالم تھے علم اخلاق کے, وہ مشہد تشریف لے گئے زیارت کے لیے. جب مشہد گئے تو وہاں کے علماء نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ تشریف لائیں, آپ یہاں پہ علم اخلاق کے لیے کوئی درس بھی دیجیے. تو ان کے لیے اس کو ہم مسند کہتے ہیں, مسند لگا دی گئی تاکہ وہ بیٹھے وہاں پر اور اس کے بعد درس دیں. مشہور عالم تھے, ان کے آنے سے پہلے سارا ہال بھر گیا, لوگ کھچا کھچ بھر گئے, اور ان کے آنے میں ابھی ٹائم تھا, یعنی جو ان کا وقت آیا تھا وہ اس کو انتظار ہو رہا تھا, لوگ بہت زیادہ تھے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا, وہ تشریف لائے بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ میرا وقت آئے گا تو میں شروع کروں گا. تو ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا لوگوں اللہ تم پہ رحم کرے, جگہ چونکہ کم تھی تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ تم پہ رحم کرے, جو جہاں کہیں بھی ہے ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آگے آ جائے. یہی اعلان کرتے ہیں نا کہ بھائی ایک قدم آگے آ جائیے, تھوڑا سا آگے آ جائیے. تو اس نے کہا کہ اے لوگوں اللہ تم پہ رحم کرے, جو جہاں کہیں بھی ہے ایک قدم درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آگے آ جائے. تو وہ لوگوں نے بہرحال درود پڑھا, وہ ایک ایک قدم آگے آ گئے, جگہ بھی بن گئی, معاملہ ختم ہو گیا. پھر ان کا ٹائم آیا, وہ مسند پہ بیٹھے, انہوں نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں جو کچھ میں نے تم سے کہنا تھا, جو کچھ اولیاء اوصیاء نے کہا, جو کچھ انبیاء نے کہا, وہ اس آدمی نے کہہ دیا ہے. ہم سب یہی کہنے آئے ہیں. وہ کیا کہنے آئے ہیں؟ جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آگے آ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ 50,000 درود بھیجتے ہوں اور اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھ رہے ہوں. ہم درود بھیجیں اور ایک قدم آگے نہیں آئے. اصل مسئلہ یہاں پر ہے. درود بھیجنا آسان ہے, قدم آگے بڑھانا یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. تفصیلات سے ڈھونڈے اپنی زندگی کے اندر, مثالوں سے ڈھونڈے, آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. ہم لوگوں کے پاس سیکھنے کے لیے انسٹرومنٹس کیا ہیں؟ واقعا بعض اوقات تعجب ہوتا ہے کہاں سے سیکھے انسان, کتابیں پڑھے, لوگوں سے ملے, کس چیز سے سیکھے. تو مجھے سمجھ میں آیا بہترین چیز سیکھنے کے لیے اپنی زندگی ہے. اپنی زندگی سے سیکھیں, اپنی خامیوں سے سیکھیں کہ یہ میرے اندر خامی ہے, اس سے مجھے کچھ سیکھنا چاہیے. اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھیں. مجھے یاد ہے کچھ عرصے پہلے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, کراچی یونیورسٹی میں. وہاں پہ ایک صاحب تھے جو جوانی کے زمانے میں بہت مضبوط بدن کے آدمی تھے, لیکن بہرحال کچھ عمر گزرنے کے بعد بدن کمزور ہونے لگتا ہے. تو وہ کراچی کی سردی بھی ان کو بہت سردی لگتی تھی, اور اپنی جوانی کے زمانے میں وہ برف کے پانی کو توڑ کر اس میں سے وضو کیا کرتے تھے. لیکن پھر کراچی کی سردی بھی سردی لگنے لگتی تھی, بڑا اپنے آپ کو لپیٹے شپیٹے ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک انہوں نے رکھا ہوا تھا فلاسک, اس میں سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے گرم پانی نکالتے تھے, ایک گھونٹ پی لیتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, بار بار کیوں گھونٹ گرم پانی پیتے ہیں؟ کہتے ہیں بس یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر ایک ایک گھونٹ بھی گرم پانی پیتا رہوں گا تو جسم گرم رہے گا. مجھے یہ سمجھ میں آیا ایک ایک گھونٹ بھی گرم پانی پیتا رہوں گا نا تو باڈی گرم رہے گی. کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے, کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے. ایک دفعہ گلگت گیا تھا, وہاں پہ ایک عالم تھے, ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو میں اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے گیا تھا تاکہ وہ نصیحت کریں, اچھے عالم ہیں. ان سے میں نے کہا کہ آپ نصیحت کریں. کہا میں نصیحت کرتا ہوں. کہا تم نے آئے کریمہ پڑھی ہے؟ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. کہاں پڑھی؟ قرآن کریم نے کہا جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو پھیر دو مسجد حرام کی سمت, اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت رکھو. کہا تو اس پہ عمل کیا ہے؟ کوشش تو کرتے ہیں. کیسے کوشش کرتے ہیں؟ کہا نماز پڑھنے لگتے ہیں مسجد حرام کی طرف دیکھتے ہیں. ہم آئے کریم نے کیا یہ لکھا ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تب چہرہ ادھر کرو؟ نہیں. آئے کریم نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا آئے کریم نے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھو. کیا اس پہ عمل کرتے ہو؟ ابھی بھی تمہارا چہرہ مسجد حرام کی طرف نہیں ہے. تو بات تو صحیح, آئے کریمہ نے تو یہی کہا ہے, اور یہ میں نہیں کر رہا. کہنے کی پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کہ آپ بتائیے. کہنے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جہاں کہیں بھی ہو اپنے ذہن کو اس کی طرف رکھو جو مسجد حرام کی طرح ہے, اس مقدس کی طرف دیکھو. میں نے ان سے کہا اس کا مزداق کیا رہے گا؟ کہنے کی کہ ہر 10-15 منٹ کے بعد ایک دفعہ کہہ دیا کرو یا صاحب الزمان ادرکنی, وہ مسجد حرام کی طرح مقدس ہے. 5-10 منٹ کے بعد کہہ دیا کرو السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, مقدس ہے وہ مسجد حرام کی طرح مقدس ہے. کتنا اچھا شعر تھا جو ابھی مرثیہ میں پڑھا گیا, سجاد اسیر جوب ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا, یہ پاؤں ستون کعبہ ہے زنجیر کسے پہناتے ہو؟ یہ پاؤں ستون کعبہ ہے. خود مولا نے فرمایا انا المکہ تول منا, انا ابن مکہ تول منا, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں. اہل بیت اطہار علیہ السلام مقدس ہیں, تقدس ہے ان کے اندر. تو فرمایا ہر 5-10 منٹ کے بعد اہل بیت سے کوئی رابطہ کر لیا کرو, تمہارا وجود مقدس ہوتا رہے گا ان کے تقدس کی وجہ سے. یہ وہ باتیں جن پہ ہمیں عمل کر لینا چاہیے تھا کہ ہماری زندگیوں میں وہ پیوریفیکیشن کیسے آئے گی جس کی وجہ سے ان کو کامیابیاں ہوئی ہیں. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم لوگ اس دور میں نہیں ہیں جہاں صرف دعویٰ تھا کامیابی نہیں تھی. ایک وہ دور تھا جب ہمارے علماء حجرات کے اندر تھے, اپنی معنوی کامیابیوں سے آسمانوں کو زندہ کیے ہوئے تھے, لیکن کسی کو یقین نہیں تھا کیونکہ دنیا میں کامیابی نظر نہیں آتی تھی. آج جو میں اور آپ کامیابیاں دیکھ رہے ہیں, مثلاً امام خمینی کے ذریعے جو کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں, جو بعد میں رہبر معظم کے ذریعے سے نصیب ہو رہی ہیں, وہاں لبنان کے اندر جو نصیب ہوئی ہیں, عراق کے اندر نصیب ہوئی ہیں, ذرا پوچھیں ان کے پیچھے شخصیتیں کون سی تھیں؟ اصل کن شخصیتوں نے امام خمینی کو امام خمینی بنایا تھا؟ کون لوگ تھے وہ لوگ؟ ٹریس کریں کبھی ان کے استاد کون تھے؟ بنیادی استاد جن لوگوں نے ان کو جنہوں نے ان کو بنایا ہے، ان کی تربیت کی ہے. اللہ بہجت کو کس نے بہجت بنایا ہے؟ ان کا استاد کون ہے؟ تو آپ ایک عجیب سلسلے کی طرف پہنچیں گے. یہ سب کے سب عرفا جتنوں کے آپ نے نام سنے ہیں، یہ سب ایک چین سے نکلے ہوئے ہیں، ایک کڑی سے ہیں. آپ ان کو ٹریس کریں گے تو مثال کے طور پر آپ ان دونوں کو دیکھیں گے، یہ دونوں مختلف ٹائمز میں ہیں. آیت اللہ بہجت کی عمر کچھ اور تھی، امام خمینی کی عمر کچھ اور تھی، آیت اللہ شہید دستگیر کی عمر کچھ اور تھی، دوسرے فروفا فقہا ان کی عمریں کچھ اور ہیں. لیکن جب آپ پیچھے جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے انہوں نے کس سے قصب فیض کیا، اس نے کس سے قصب فیض کیا، تو آپ سب پہنچ جائیں گے دو تین شخصیتوں کی طرف. وہ دو تین لوگ تھے جنہوں نے ان سب کو بنایا ہوا تھا اور وہ ان سب کو چلا رہے تھے. اچھا، ان سب کی حالت ایسی تھی کہ دنیا میں دیکھ کر کوئی ان کو ظاہری احترام نہیں دیتا تھا. کیوں؟ ان کے ظاہر میں کوئی کامیابی نظر ہی نہیں آ رہی تھی. مثلا ان تمام کے پیچھے ایک عظیم الشان شخصیت، قاضی طباطبائی کی شخصیت، سید علی قاضی طباطبائی. اصلا ان کا عالم یہ تھا کہ جب وہ نجف کے حوزہ علمیہ کے اندر تھے تو جو اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو ملتا تھا وہ ان کو نہیں دیتے تھے، کہتے تھے پتہ نہیں کیا پڑھاتے رہتے ہیں، جو دینی تعلیم ہے وہ نہیں پڑھاتے. ان کو نہیں ملتا تھا، ان کو رسپیکٹ نہیں ملتی تھی. اور ان کے اس وقت کے اس ظاہری قسم پرسی کے حلیے نے وہ بنائے جو امام خمینی بنے پھر بعد میں، آیت اللہ بہجت بن گئے. اور یہ سارا سلسلہ عرفا، فقہا، مجاہدین، مبارزین، جن کے ہم اثرات دیکھ رہے ہیں. اب آپ تصور کیجئے وہ لوگ کیا سکھا رہے تھے، وہ خود کیسے تھے. اگر آپ اور میں آقا قاضی طباطبائی کے دور میں ہوتے اور ان کی بظاہر خستہ حال کو دیکھتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے 200 سال کے بعد، انہوں نے 100 سال کے بعد کیا کر لینا. میں نے ایک زمانے میں ٹائم کمپیئر کیا کہ یہ لوگ جس ٹائم میں اصلی لوگ آئے ہوئے تھے اس دنیا کے اندر اور اپنے کام کو کر رہے تھے، وہ امت اسلامیہ کا بدترین ٹائم تھا. اگر ہم کوئی بینچ مارک بنائیں اپنی قسم پرسی کی، اپنے زوال کی، تو میں اس کو 1860 کہتا ہوں. 1860 ہمارا بدترین دور تھا. اور بدقسمتی سے ایک جگہ پہ دشمن کی ایک تعریف کرنی پڑتی ہے، اس کی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں. اس کی فارن منسٹری اس زمانے میں پوری دنیا اسلام کو رول کر رہی تھی، اور میں پولیٹیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس عنوان سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی ایکسپرٹیز کس لیول پہ تھی. انہوں نے 1860 میں ہمارے لیے جو منصوبہ بندی کی، ہم 100 سال تک بھی اس سے باہر نہیں نکل پائے، انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثر لوگ. اچھا، جس وقت وہ لوگ یہ معرکہ کر رہے تھے، یہاں کی فارن منسٹری، ان کے جو جاسوسوں کا نیٹ ورک تھا، ان کے جو انسٹرومنٹس تھے مختلف جگہوں کے اوپر، وہ پوری دنیا اسلام کے اوپر قابض ہو چکے تھے. 1860 بینچ مارک ہے. 1860 میں انڈین ریزسٹنس کولیپس کر گئی تھی. 1860 کے اندر اوتمن امپائر تقریباً زوال کے اوپر آ گئے تھے. ایرانیوں کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی رشینز کے ہاتھوں، 2 شکستیں ہوئیں ایرانیوں کو. اور 1860 تک آتے آتے پورا دنیا اسلام تقریباً سرنڈر کر گیا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا تھا. اس وقت جب یہ کفر اتنا آگے چلا گیا تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کچھ بھی نہیں بچا، اس ٹائم پر وہ عرفا مٹی کے گھروں کے اندر 5-6 شاگرد 10 شاگرد کو لیے بیٹھے تھے، اور 150 سال بعد انہوں نے اسلام کو عظمت دینی تھی. اگر آپ اس وقت آیت اللہ قاضی طباطبائی کو دیکھتے تو آپ کیا کہتے؟ اور میں آپ سے کہتا کہ یہ وہ فرد ہے جس کی وجہ سے 150 سال کے بعد عظمت ملنی ہے، آپ قبول کرتے؟ میں قبول کرتا اصلا نہیں، کیونکہ ہم لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو کچھ سکھا رہے ہیں وہ ہے کیا چیز. اچھا، وہ کیا تھے؟ امام خمینی نے ان کے لیے ایک جملہ لکھا ہے، کہا آیت اللہ قاضی طباطبائی توحید کا پہاڑ تھے، کوہی از توحید، توحید کا پہاڑ تھے، یہ سکھایا تھا انہوں نے لوگوں کو، توحید سکھائی تھی، اللہ کے ماننے والے بن جاؤ بس. اس توحید نے یہ تبدیلیاں کی ہیں، خدا کے ماننے والے بنے، اللہ پہ انحصار کرنا سیکھا، اس کے نظام کو پہچاننے کی کوشش کی، اس میں نبوت کو سیکھا، امامت کو سیکھا، امامت کے اثرات کو دیکھا، پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمیں دنیا میں کرنا کیا ہے. وہاں سے ایک شناخت نصیب ہوئی ہے لوگوں کو، اور اس شناخت کے نتیجے میں یہ ساری تبدیلیاں نصیب ہوئی ہیں. اب آپ تصور فرمائیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم نے آخری تبدیلی کو دیکھ لیا, پسند کر لیا, اس کے راستے پر چلنے کا عزم کیا, اور آج تک نہیں سمجھ سکے کہ پیچھے وہ جو اصلی تبدیلی لانے والے تھے انہوں نے سکھایا کیا تھا ان کو. وہ ہم نے ان سے نہیں سیکھا. ہم نے امام خمینی سے ان کے چند نعرے سیکھے اور وہ توحید نہیں سیکھی جو انہوں نے آیت اللہ قاضی طباطبائی سے سیکھی تھی. اور چونکہ وہ نہیں ہمارے اندر آ پایا جو در حقیقت ان کی شخصیتیں بنا رہا تھا, تو ہم ان سے تمام تر نعرے لینے کے باوجود وہ نتائج نہیں لے سکے جو وہ ہمیں دینا چاہتے تھے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اپنا وقت کچھ سے گزار رہے ہیں. ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. جب ہم اس کے اوپر محنت کرنا شروع کریں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جو کچھ ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا نظام سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ ان کے تمام نعروں کے اندر, چاہے آپ ان کو سیاسی نعرے تعبیر کریں گے, سب کے سب عارفانہ نعرے ہیں ان کے. جب وہ توحید کا نام لے کر سیاست میں اترتے تھے تو کہتے تھے لا شرقیہ لا غربیہ, وہ توحید کا نعرہ ہی ہے. ہم لوگ ان تمام کو پولیٹیکل سلوگن سمجھتے ہیں. اصل میں سمجھتا ہوں انہوں نے قدس کی جو آزادی کا نعرہ لگایا وہ بھی ایک سیاسی نعرہ نہیں, وہ بھی ایک عرفانی نعرہ ہے, لیکن اس کے نتائج سیاسی ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا خدا تعالیٰ نے قدس کی سرزمین کو قرآن کریم میں کیا کہا ہے. فرما الذی بارکنا حولہ, یہ وہ زمین ہے جس کے اطراف کو ہم نے مبارک کر دیا. اس کے بعد آگے فرماتا ہے للناس, تمام انسانیت کے لیے مبارک کیا ہے. اور وہ زمین جو خدا تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے مبارک کی تھی اس پر چر صہیونی دوڑ بیٹھے اور اس کو کنٹرول میں لے لیا. اب وہ جو خدا کی برکتوں کو پہچاننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ صہیونی یہاں پر جب کہ گھس آئے تو کس طرح زمین کو برکتوں سے محروم کر دیں گے, وہ کیسے تحمل کرے. جو خدا کا پہچاننے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آج خدا کے مقابلے میں کتنے خدا کھڑے ہوئے ہیں جو اس خدا کو چیلنج کر رہے ہیں. نعوذ باللہ تعالی, جو اور وہ اٹھتے ہیں وہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کہ تم لوگ بھی اٹھو, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایسان مطلب یہ ہماری مشکل ہے. اچھا, اب اس مشکل کا حل کیا ہوگا؟ میں نے اتنی دیر آپ کا وقت لیا اس مشکل کو بیان کرنے میں, اس کے حل کے سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے. ایک دو باتیں عرض کی ہیں, ایک دو اور نکات عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے محمد و آل محمد. کل بھی ہم نے چاہا تھا کہ ایسا نہ ہو لیکن آج پھر ایسا ہی ہو گیا. پیچھے تھوڑا سا دیر, اس کے بعد کچھ راستے میں وقت, اور اس کے بعد پھر جو میں سنتا ہوں کہ شاید 12 بجے ٹرینز بند ہو جاتی ہیں, لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے واپس جانے میں, بہرحال وہ پھر پیش آ گیا. لیکن وہ آخری بات ہے. اگر کوئی بہتری لانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو میں نے مثال میں ورز کیا آپ کی خدمت میں, چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس اپنی زندگی کے اندر لیتے رہیے اپنی امپروومنٹ کے لیے. آپ کھڑے ہوئے نظر نہ آئیں کہیں پر, ایک جگہ کھڑے ہوئے نہ رہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں, چھوٹے چھوٹے پازیٹیو اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں. مثلا آپ احساس کریں کہ بھائی میرے اندر سچائی اتنی نہیں ہے, کوشش کریں آپ کی زبان خالص سچی زبان بن جائے. آپ نے احساس کیا قرآن کریم کا مطالعہ میرے اندر اتنا نہیں ہے, دو لائن سے شروع کریں. بڑے بڑے کاموں کو اچانک شروع نہیں کیا جا سکتا, وہ بہت کم لوگوں کے اندر طاقت ہوتی ہے. ایک دم سے اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہیں, یہ کم لوگ کر پاتے ہیں. زیادہ تر لوگ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتے ہیں, وہ سالڈ اسٹیپس ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ موو کر رہے ہوتے ہیں آگے کے انسان سے. تو مثلاً اگر میں احساس کروں کہ نہیں قرآن کریم کے ساتھ میرا تعلق اتنا اچھا نہیں ہے, اب تک میں نے اس کے اوپر محنت نہیں کی ہے, شروع کروں گا, ہر روز دو لائنیں پڑھوں گا, ہر روز ایک صفحہ پڑھوں گا, مثال کے طور پر جتنا بھی پوٹینشیل ہے آپ کے اندر, اور اس کے اوپر اسٹک ہو جائیے کہ نہیں اب اس سے کم نہیں کروں گا. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے اندر طلب ہوتی ہے تو ہم زیادہ کو لے لیتے ہیں, پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ طلب ختم ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے, تو پھر سب چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. ایک دفعہ نماز عشاء پڑھیں گے ایک ایک گھنٹے کی, پھر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے, یہ حماقت ہے. آپ کم کام کریں لیکن مستقل کریں, کم کریں, زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں کسی دن ایکسٹراڈنری کوئی طلب ہو رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں میں پوری مثال کے طور پر فلاں کام اتنی دیر تک کروں، تو آپ کر لیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب وہ ڈاؤن سائڈ آئے تو پھر آپ سبھی کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، وہاں پہ گرفت کریں اپنے اوپر. سخت ترین وقت وہ ہوتا ہے جب دل نہیں چاہتا، گندا وقت وہ ہوتا ہے. وہ دن تو بہت اچھا ہے جب آپ کا خود دل چاہ رہا ہے کہ آپ نماز شب پڑھیں، مثلا آپ قرآن کریم پڑھیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، وہ تو بہت اچھا دن ہے. مشکل اس دن ہوتی ہے جب آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ قرآن کریم کھولیں ہی کیوں اصلا. اس دن آپ اپنے آپ کو فورس کریں، اپنا ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنا لیں، جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آیا ہے، اپنا ایک منیمم کا اسٹینڈرڈ بنا لیں. آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے ہر روز اتنا تو کرنا ہی ہے، چاہے قیامت بھی آ رہی ہو تب بھی کروں گا. اگر آپ اس ترکیب کو پکڑ کے لے کے چلنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کی زندگی میں چینج آئے گی. ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنائیے. مثال کے طور پر جو دوست صاحب آپ بڑی خواہش رکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا ہم کوئی عبادت کریں ایسی، میں ان سے کہوں گا آپ اپنا منیمم اسٹینڈرڈ بنائیے. نماز شب میں سے آپ کو کیا کرنا ہے، کم از کم ہر روز منیمم بنائیے، اتنا تو ضرور کرنا ہے. اچھا اگر وقت نکل گیا تو کیا کریں گے، اس کا بھی منصوبہ بنائیے کہ اگر وقت نکل گیا تو کیا کروں گا. مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی کہتا ہے میں مغرب عشاء کے درمیان کو فیلا پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہتا ہے. اگر خدا نہ کرے کبھی دیر سے نماز پڑھے گا تو وہ فیلا پڑھے گا نہیں پڑھے گا، تو کہتا ہے جس دن دیر سے پڑھوں گا اس دن نہیں پڑھوں گا، یہ غلطی ہے، پھر شیطان بار بار دیر کروائے گا. آپ یہ طے کریں کہ نہیں دیر سے بھی پڑھوں گا تب بھی غفیلہ ضرور پڑھوں گا. اچھا آپ کہیں پہ پہنچے، وہاں پہ مغرب کی جماعت ہو رہی تھی، ابھی انتظار ہی نہیں کیا عشاء بھی شروع ہو گئی، آپ کی غفیلہ مس ہو گئی، اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ آپ اس کے لیے بھی پلان بنا کے رکھیے کہ اگر کبھی ایسا ہوا تو پھر میں اس طرح پڑھوں گا. کوئی صورت ایسا کریں کہ آپ کا منیمم آپ سے مس نہیں ہونا چاہیے، بس یہ آپ کی ترقی کا راز ہوگا. اپنے لیے ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنائیے، اس منیمم اسٹینڈرڈ سے نیچے نہ آئے. اگر آج کے لیے ایک پوائنٹ آپ لے لیں، یہ پوائنٹ، یہ کافی ہے عبادات کے لیے کم از کم، کہ آپ نے اپنی عبادات کے لیے ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنایا. آپ نے کہا بھائی میں روزانہ یہ پڑھوں گا، اگر نہیں پڑھ سکا صبح میں تو اس وقت میں پڑھوں گا، اگر یہ نہیں ہو سکا تو یہ کروں گا. پھر اس کو انشور کر لیجئے کہ یہ مجھے کرنا ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر. اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کے نفس سے تبدیلی آتی ہے. اور وہ میں بعد کے سٹیجز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پھر آگے اس کے بعد کیسے بڑھا جائے گا. بہت سارے دوستوں کے ذہن میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہم وہ جو سوسائٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں اس سے رہ جائیں گے، قطعاً نہیں رہیں گے، ان کو آپ اور مضبوطی سے انجام دیں گے. اس کے لیے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کو ہم کس طریقے سے کریں، لیکن یہ کام یقیناً آپ کے لیے اور بہتر طریقے سے انجام پائے گا. آپ اپنی ان عبادات کو امپروو کر لیجیے، منیمم ایک اسٹینڈرڈ بنا لیجیے، اس کو ضرور فالو کرتے رہیے، آپ اپنے اوپر گرفت رکھیں گے، زوال نہیں آنے دیں گے، اور اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کریں. اچھائی کو سیکھنے میں دیر نہ لگائیں. اور بس آخری بات اس سلسلے میں عرض کروں گا، ہم لوگوں کے ذہن میں آئیڈیلز بہت ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ اچیو کب ہوں گے. مجھے یاد ہے ہم لوگ کچھ زمانے میں کتابیں لیتے تھے، کتابیں خریدنے کا کریز تھا ہم لوگوں کو، کھانا کم کھاتے تھے، کتابیں زیادہ خریدتے تھے، اور اس پر خوش رہتے تھے کہ کوئی بات نہیں کتاب تو آ گئی ہے. پھر اس کے بعد کتابیں جمع کرتے رہتے تھے، تو کبھی اپنے کوئی آنے والا پوچھتا تھا بھائی آپ نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں نہیں ساری نہیں پڑھی ہیں، لیکن ایک ٹائم آئے گا جب پڑھیں گے. تو پھر میں سوچتا تھا وہ ٹائم کب آئے گا، ابھی کیوں نہیں پڑھتا. تو میں کہتا ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس کورس کی کتابیں ہیں، سلیبس ہے میرے پاس، یہ ہے وہ ہے، مجھے ابھی کہاں ٹائم ملے گا. اچھا اس کے بعد پھر جب میں پاکستان چلا جاؤں گا پھر ہاں پھر بہت ٹائم ہوگا. اور جب پاکستان آ گئے تو پھر ٹائم مل گیا کیا؟ نہیں. اسی طرح زندگی گزر جائے گی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا سوچا ہوگا، میں یہ کروں گا اللہ کے لیے، یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ سوچیے کب کریں گے. یہ شیطان آپ کو ٹالتا رہے گا، ابھی یہ مشکل ہے، ابھی نہیں کر پاؤں گا، کوئی بات نہیں آگے جا کے کر لوں گا، آگے جا کے کچھ اور مشکل آئے گی پھر بھی نہیں کر پائیں گے. بس جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ آپ نے اپنی زندگی کے لیے سوچا ہے مجھے یہ کرنا ہے، اب شروع کریں بسم اللہ، دیر کس بات کی ہے. اور جس کو پرچم توحید پوری دنیا پہ لہرانا ہے، سب سے پہلے اپنے دل پہ لہرا دیں، پوری دنیا پہ بعد میں لہرائے گا، پہلے یہاں سے شروع کریں. جب آپ یہاں سے شروع کر لیں گے آگے پھیلانا بہت آسان ہوگا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک یہاں نہیں لہرایا باقی کی بات نہیں ہوگی. نہیں, باقی کے اوپر کام کرتے رہیے گا. ایسا نہیں کہ آپ پہلے ایک بریک لے لیں گے, 20 سال کا غائب ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر واپس آئیں گے. نہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. دونوں کام ساتھ ساتھ کریں گے, لیکن پرائیورٹی اس کو دیں گے اپنے اوپر محنت کرنی ہے. اور اس کے لیے سید الشہداء سے نصرت طلب کریں. اب ہم اتنی بڑی مدد اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. میں بعض اوقات تعجب سے دیکھتا ہوں, ہم لوگ, ہمارے ایک دوست نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا, میں اس کا جملہ بہت دہراتا ہوں. اس نے ایک دفعہ مجھے کسی کانٹیکٹ کے دوران کہا, میری دو مشکلات ہیں وہ حل نہیں ہوتی. دو مشکلات کیا تھیں؟ کہا میری شادی نہیں ہوتی, مجھے گرین کارڈ نہیں ملتا. کہا میری دو مشکل حل نہیں ہوتی. خیر میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس میں کون سی خوبی ہوگی کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے. پھر میں نے کہنے لگا میں کیسے حل کروں؟ میں کہا تم زیارت عاشورہ پڑھو, روزانہ زیارت عاشورہ پڑھو, حل ہو جائے گی. ایک دو ہفتے کے بعد, دو ہفتے کے بعد تقریباً پھر کانٹیکٹ ہوا, تو میں نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا بھائی یہ زیارت تو معجزہ ہے. کیسے؟ کہنے لگا میری دونوں مشکلات دو ہفتے میں حل ہو گئیں. تو میں نے کہا اب تو خوش. اب میں بیزار ہو رہا تھا اس بات سے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہو رہا ہوگا, ختم ہو گیا معاملہ, دنیا میں ہدف یہ تھوڑی ہے. میں نے کہا اب اور کیا چاہیے؟ کہنے لگا اب ایک عجیب فیلنگ ہو رہی ہے مجھے. میں نے کہا کیا فیلنگ ہو رہی ہے؟ کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے توپ سے مچھر مار لیا. اتنی بڑی زیارت عاشورہ سے اتنا سا کام کروایا. میں نے اسے کہا ٹرو فیلنگ ہے, وہ صحیح کہہ رہا ہوں. تم کو زیارت عاشورہ اس لیے نہیں دی کہ تمہاری شادی ہو جائے, تمہارا گرین کارڈ مل جائے, دونوں تباہی میں چلے جائیں, ہمیں اس سے کیا فرق پڑنا. اصل مسئلہ یہ کہ تم انسان کب بنو گے. زیارت عاشورہ اس لیے دی تھی, زیارت عاشورہ اس لیے دی اللہ کے دشمنوں کو پہچانو, ان کے خلاف جنگ کرنے کی طاقت لاؤ. چاہے وہ تمہاری زوجہ ہو, چاہے وہ تمہارا اسٹیٹس سٹیزن شپ کا ہو, دونوں کو استعمال کرو اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے, دین کی نصرت کے لیے. اس لیے زیارت عاشورہ دی تھی. تو فیلنگ بالکل صحیح ہے. ہم لوگ سید الشہداء کے نام کو چھوٹی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں. سید الشہداء سے بڑے ہدف کیوں نہیں مانگتے؟ اب ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین فرش اعضاء کے اوپر ہیں, اللہ نصیب کیا ہے ہم اور آپ کو. یقین فرمائیں ہم لوگوں کو نہیں معلوم بہت سارے کام جو خدا نے ہمیں دیے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں اور ہمیں مل گئے ہیں. خدا تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی ہم لوگوں کو. مجھے تقریباً یقین ہے اور کچھ روایات اس کی تائید میں بھی ہیں کہ جتنے بھی لوگ جنگ بدر میں تھے ان سب کو نہیں پتا تھا کہ جنگ بدر کون سی جنگ ہے. نہیں جانتے تھے. جنگ بدر میں تھے, بدریون میں سے تھے, بدریون کمالات میں سے ہے, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ جو جنگ بدر ہے کیا جنگ ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم فرش اعضاء پر ہیں, سید الشہداء کے نام پر ہیں, ہمیں نہیں پتا یہ کون سی جنگ بدر ہے. یہاں پہ ہمیں نہیں معلوم. یہ شاید ہمیں قیامت میں سمجھ میں آئے گا, یا اس سے پہلے اگر عقل آئی تو سمجھ میں آئے گا کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے ہمیں, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہماری شہر اگے حیات ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اور یقین فرمائیے میں نے دیکھا جن لوگوں نے سید الشہداء کے نام پر گریا کیا ہے اور جن لوگوں نے سید الشہداء کے نام پہ گریا نہیں کیا ہے, ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے سچے دلوں سے سید الشہداء پہ گریا کیا, وہ کچھ اور لوگ ہیں. اگر میں اس کو سوچتا ہوں تو پھر مجھے روایت اہل بیت کی سمجھ میں آتی ہے. فرمایا ہمارے شیعہ ہماری تین سے بنے, ہماری مٹی سے بنے, ہمارے خمیر سے بنے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے نواسے کی شہادت پر لوگوں کے دلوں میں حرارت اٹھی ہے. اِنَّا لِقَتْلِ حُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ سید الشہداء کا نام ہے جو لوگوں کو بلند کیے ہوئے. کتنا اچھا قول تھا ماشاء اللہ جو سید حسن نصر اللہ نے جنگ کے ابتدائی ایام کے اندر ارشاد فرمایا. جنگ جب شروع ہوئی اسرائیل کے ساتھ, میرے خیال میں 5واں دن تھا شاید, تو انہوں نے پہلی جو میڈیا کو ایڈریس کیا اس جنگ کے بعد, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اب ہم ان یہودیوں کو بتائیں گے, صہیونیوں کو بتائیں گے کہ فرزند زہرا کے ماننے والے کیسے جنگ کرتے ہیں. اب ہم بتائیں گے, اب ہم ان کو بتائیں گے حسین کے ماننے والے جنگ کیسے کرتے ہیں. یہ طاقت ہے سید الشہداء کا نام, اس نے لوگوں کو زندہ کیا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین آپ فرش اعضاء کر لیں. اچھا آپ کا رشتہ جڑا اب تک یا نہیں جڑا سید الشہداء سے, اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک رشتہ خدا نے جوڑ دیا ہے عجیب طریقے سے, اور رشتہ یہ ہے کہ سید الشہداء کا نام کہیں نہ کہیں ہمارے دل کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ادھر ادھر کہیں انسان جا رہا ہوتا ہے, کہیں کسی بہت دور جگہ کے اوپر کہیں یہاں حسین لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے, انسان کے دل کو ایک سکون ملتا ہے یہاں پہ امام حسین کا نام ہے. الحمدللہ یہ اللہ نے ایک رشتہ جوڑ دیا ہم لوگوں کا, اور اس رشتے کی ایک نشانی وہ آنسو ہیں جو آپ سید الشہداء کے غم میں بہاتے ہیں. قوموں کو ہنسانا آسان ہے, خوشی منانا بہت آسان ہے, لیکن آپ قوم کو جمع کریں 1400 سال کے وہ آنسو بہائے, یہ صرف امام حسین کا کام ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا. سید الشہداء کا نام ہے جو لوگوں کو جمع کرتا ہے. اور خدا شاہد ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھے کہ ہم نے کیا کر رہا ہے, سب اہل بیت جانتے تھے, ان کے خدام جانتے تھے کہ امام حسین نے قربان ہونا ہے, سب جانتے تھے کہ قربانی ہوگی. سید الشہداء جیسے جیسے کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے بار بار یاد دلا رہے تھے مجھے قربان ہونا ہے. بہت خدا عرض کر رہا ہوں, یعنی قطع نظر اس سے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معنوی مقام, امامت کا مقام کیا مقام ہے جو ہمارے شناخت میں شاید نہ آ پائے, لیکن اگر صرف سیاست کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل بیت جانتے تھے کہ سروں کو نیزوں پر لگا کر گھمائیں گے یہ لوگ, اہل بیت جانتے تھے. عمر ابن حمید جیسے لوگوں کا, اصحاب امیر المومنین کا سر نیزوں پر گھوم چکا تھا معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں, سب کو پتا تھا کہ اس لائن کے دور میں اگر کوئی شہادت ہوئی تو یہ یقیناً سروں کو نیزوں پر رکھے گا اور گھمائے گا. سب کو پتا تھا, اہل بیت اطہار علیہ السلام جان رہے تھے کہ اگر ہمارے لاشیں زمین پر پڑے رہ گئے تو یہ لاشا پامال کرے گا, یہ ہمارے لاشیں پامال کرے گا. اہل بیت کو پتا تھا کہ اگر ہم خواتین کو لے کے گئے خواتین کو اسیر بنایا جائے گا. عبداللہ بن عباس سید الشہداء کے پاس آئے اور امام حسین سے کہا کہ اے فرزند رسول, آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے, آپ ضرور تشریف لے جائیے, لیکن اپنی خواتین کو آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں, بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس پوچھ رہے ہیں جن کو سید الشہداء چچا کہتے تھے. کہا چچا میں جانتا ہوں آپ کی نیت میں خلوص ہے, لیکن بس اتنا جواب دوں گا, اللہ نے چاہا ہے کہ ان کو اسیر بنتا دیکھے. میں اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں, میں بچوں کو لے کے جا رہا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ یہ اسیر بنیں گے. احسان محترم, کربلا کے لیے جب سید الشہداء روانہ ہوئے تو رجب کا مہینہ تھا, رجب کے بعد آپ ماہ محرم تک حساب کیجیے 4-5 مہینے اور بنتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیے گا ایک مہینے کے علی اصغر کو لے کر بھی نکلے ہیں, کتنا سن ہے علی اصغر کا جب 28 رجب کو وہ قافلہ چلا ہے, اتنی کم سن کو لے کر کیوں نکلے؟ سید الشہداء سب کچھ جانتے ہیں کہ میرا علی اصغر کس موقع پر میرے کام آئے گا, جب کوئی نہیں ہوگا تو یہ کام آئے گا. اس تیاری کے ساتھ سید الشہداء کربلا کی سرزمین کے اوپر پہنچے. جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے ایک موقع پر کہا یہاں پر رکیں گے, لوگوں سے پوچھا یہاں کا نام کیا ہے, ایک آدمی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے اس کا؟ کہا اس کو طف بھی کہتے ہیں. پوچھا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. پوچھا اور بھی کوئی نام ہوگا؟ کسی نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں. امام حسین نے فرمایا ھذا مقام کرب و بلا, یہ کرب اور بلا کا مقام ہے, یہ غم اور امتحان کا مقام ہے. ہا ہونا محت اور حالنا, فرمایا یہیں پر ہمارا لشکر پڑاؤ کرے گا, یہیں پر ہمارے لاشیں گریں گے, یہیں پر ہماری قبریں بنائی جائیں گی, یہیں پر ہماری زیارت گاہیں ہوں گی. پہلے دن سے سارا نقشہ ترسیم کر دیا. پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا مولا بنی اسد یہاں کے مالکین ہیں. بنی اسد کو بلایا, قبیلہ بنی اسد. سید الشہداء نے فرمایا بنی اسد یہ زمین تم ہمیں بیچو. انہوں نے کہا آپ مالک ہیں, آپ صاحب اختیار ہیں زمین, آپ کو ہم یوں ہی دیتے ہیں. فرمایا نہیں, ہم یوں نہیں لیں گے, ہم چاہتے ہیں تم ہمیں زمین بیچ دو. سید الشہداء کو زمین بیچ دی گئی, درہم دینار طے کر لیے گئے, سید الشہداء نے پیسہ دے دیا. پیسہ دینے کے بعد حتیٰ اس کی سند بھی لکھوائی, پھر کاغذ پہ سند لکھوائی, زمین اپنے نام کر لی. اس کے بعد جب زمین اپنے نام کی, اس کے بعد یہ کہا کہ اے بنی اسد, ہم نے یہ زمین اپنے نام کر لی, اب ہم یہ زمین تمہیں لوگوں پر وقف بھی کرنا چاہتے ہیں, یہ زمین ہم تمہیں واپس دیتے ہیں, تم اس کے واقف بنو. کہا مولا آپ مالک ہیں, آپ جو کرنا چاہیں آپ فرمائیے. کہا بنی اسد ہم تمہیں زمین کا اختیار دیتے ہیں, تین وعدے ہمارے ساتھ کر لو, تین وعدے ہمارے ساتھ کر لو. آپ حکم فرمائے جو آپ کہیں گے وہ کریں گے. فرمایا تین کا وعدہ تم ہم سے کرو. پہلا وعدہ انہوں نے فرمایا, کہا جب ہمارے لاشیں بکھرے ہوئے ہوں گے کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا, تم لوگ ہمارے لاشیں دفنا دینا, لاشیں دفنانا ہمارے. بنی اسد پریشان ہو گئی, کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سید الشہداء کا لاشا یہاں رکھا ہو اور کوئی دفنانے والا نہ ہو. ان کو نہیں پتا لاش حسین تین دن میں گورو کفن پڑا رہے گا, کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا. کتنا غم کا وقت تھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے لاشوں کو بھی گورو کفن دیکھتے ہوئے گئی تھی یہاں سے. بنی اسد سے کہا بنی اسد تم لوگ خیال کرنا ہمارے لاشوں کا, جب ہمارے لاشوں کو پڑا دیکھنا تو دفنا دینا. کام یقیناً اس کام کو کریں گے. بعد میں ناکام ہو رہے تھے, سید الشہداء کا لاشا پڑا ہوا تھا, دفنانے نہیں آتے تھے. ان کی خواتین نے کہا کہ ہم جائیں گے حسین کا لاشا دفنانے کے لیے, تم نے وعدہ کیا تھا. ابھی تک رسم بنی ہوئی ہے, عاشور کے دن جو جلوس نکلتا ہے اس میں بنی اسد آتے ہیں, پھاوڑے اور بیلچے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اینل حسین اینل حسین. اللہ کے نبی نے سب کچھ بتایا ہے یہ ہوگا, فرمایا ہمارے لاشوں کو دیکھنا تو دفنا دینا. انہوں نے کام کریں گے. اس کے بعد ایک اور وعدہ دیا, کہا ایک اور وعدہ کرو, کبھی ہماری قبر کے اوپر حل مت چلانا, ہماری قبر کے نشان کو مٹنے مت دینا. قبر کا نشان بہت اہم ہے, کربلا بے انتہا اہم تھی سید الشہداء کے لیے, یہ قبر عظیم الشان قبر تھی, اس قبر سے بہت کچھ ہونا تھا. فرمایا بنی اسد ایسا نہ ہو کوئی ظالم تمہیں مجبور کرے تم ہماری لاش کے اوپر قبر کے اوپر حل چلا, کبھی ہماری قبر پہ حل نہ چلانا, کبھی ہماری قبر کے اوپر پانی جاری نہ کرنا. انہوں نے وعدہ کیا ہم آپ کی قبر کے نشان کی حفاظت کریں گے. اور تیسرا بہت عجیب بات تھی ہے اظہار محترم, آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی مجلس کے لیے دور دور سے چل کے آتے ہیں, زحمتیں اٹھاتے ہیں, ہماری بہنیں بعض اوقات مشکلات کو اٹھاتی ہیں, بچے بھی بعض اوقات تنگ ہوتے ہیں, کبھی آپ کو پیاس لگی ہوگی.